أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. صدق الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم الهمني رشدي واعذني من شرور نفسي. امين يا رب العالمين. سورہ واقعہ کے بعد سورہ حدید ہے اور یہاں سے مدنی سورتوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا. سورہ حدید سے لے کر اور سورہ تحریم تک مسلسل 10 مدنی سورتیں. قرآن مجید میں مدنی سورتوں کا اتنا بڑا گروپ کہیں اور نہیں ہے. بالکل ابتدا میں 4 سورتیں ہیں، تعداد کے اعتبار سے 4 ہیں لیکن حجم کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے. سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورہ نساء، سورہ مائدہ، یہ مل کر تقریباً 6.25 پارے بنتے ہیں. لیکن تعداد، سورتوں کی تعداد کے اعتبار سے سب سے بڑا گروپ یہ ہے. اس میں 10 سورتیں ہیں، سورہ حدید سے لے کر سورہ تحریم تک مسلسل، لیکن یہ تقریباً اس کا حجم 1.25 پارے کے برابر ہے. حجم میں کم ہے، تعداد کے اعتبار سے سورتیں زیادہ ہیں. ان کا خاص معاملہ یہ ہے کہ یہ مدنی دور کے آخری حصے میں نازل ہوئیں. منافقین کا تذکرہ بھی بہت وضاحت سے ہے اور وہ جو نئے نئے داخل ہو رہے تھے مسلمان، کچے پکے، اور ان کو جو سرزنش کی گئی ہے، جگہ جگہ جھنجھوڑا گیا ہے، اس میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے، اس لیے کہ ہم بھی انہی کچے پکوں میں سے شامل ہیں. چنانچہ ہمارے اعتبار سے یہ سورتیں بہت زیادہ قابل توجہ ہیں اور اس میں رہنمائی کا بہت سامان ہے. سورہ حدید ان 10 سورتوں میں سے سب سے بڑی ہے، 4 رکوع ہیں اس کے، باقی سب اس سے کم ہیں. اور ان کو ام المسبحات کا نام دیا والد محترم ڈاکٹر اسرار احمد رحمۃ اللہ علیہ نے. انہیں سورہ مبارکہ سے خاص دلچسپی تھی. بہت جامع صورت ہے، بہت ڈائنیمک، اس کے اندر جو پیغام ہے، میسج ہے، اور اس پر ان کی کتاب ہے الگ. اس سورہ مبارکہ کی تشریح ام المسبحات سورہ حدید، یہ کتاب کی شکل میں بھی دستیاب ہے. آپ لوگ جن کو دلچسپی ہو، اور دلچسپی نہ بھی ہو تب بھی میں مشورہ دوں گا کہ ضرور پڑھیں، اس کا مطالعہ کریں. اس وقت ہم تیزی سے ترجمہ ہی کر سکیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز کے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں. ان 10 سورتوں میں سے 5 کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ کے ذکر سے ہوا ہے. سورہ حدید، اس کے بعد ایک سورت چھوڑ کر سورہ حشر، پھر ایک سورت چھوڑ کر سورہ صف، سورہ صف کے بعد جو ہے سورہ جمعہ، اور پھر سورہ جمعہ کے بعد سورہ تغابن. 5 کا آغاز تسبیح باری تعالیٰ سے ہوا. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، یا یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. یہاں فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. اور تسبیح سے مراد یہ ہے کہ اللہ کو اس کے مقام بلند پر قائم رکھنا. کوئی تصور جس سے اللہ تعالیٰ کی شان مجروح ہوتی ہے، اس تصور کو وابستہ نہ کرنا. وہ ایک ذات کامل ہے، ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمی اور ہر کوتاہی سے ماورا ہے، پاک ہے. سبحانہ، وہ پاک ہے. پاک کس معنی میں ہے؟ کہ اس میں کوئی کمی، کسی اعتبار سے کوئی تقصیر. وہ ذات کامل ہے، پرفیکٹ بینگ. اور معرفت باری تعالیٰ کے اعتبار سے تسبیح جو ہے یہ پہلا درجہ ہے، اور تحمید سے معرفت مکمل ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی معرفت جو ایک انسان حاصل کر سکتا ہے، اس کی ذات کے بارے میں تو ہم نہیں جان سکتے، صفات ہیں، اور ان صفات کے حوالے سے یہ تصور بنتا ہے کہ وہ ایک ذات کامل ہے اور ہر ضعف اور کمزوری سے پاک ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ غالب ہے، حکمت والا ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اور حکومت اسی کے لیے ہے. يُحْيِي وَيُمِيتُ، وہی زندہ کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے. وہ عدا کل شعین قدیر، وہ ہر چیز پر قادر ہے. والاول والآخر والظاہر والباطن، وہی سب سے پیدا ہے اور وہی سب سے آخری ہے اور وہ سب سے زیادہ نمایاں ہے اور وہی سب سے زیادہ مخفی ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر شے کا علم رکھتا ہے. اس کے حوالے سے تو پھر بات بہت لمبی ہو جاتی ہے, لیکن اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی جو وضاحت فرمائی ہے دعا کے اندر, وہ بڑی ہمارے لیے اس کے اندر رہنمائی ہے اور سیکھنے کا بہت سامان ہے کہ انت الاول فلیس قبلک شیء, اے اللہ تو سب سے پہلا ہے, تجھ سے پہلے کچھ نہیں تھا. وانت الاخر فلیس بعدک شیء, اور تو سب سے آخری ہے, تیرے بعد کچھ نہیں ہے. اسی طریقے سے فرمایا کہ وانت الظاہر فلیس فوقک شیء وانت الباطن فلیس دونک شیء, تو ہی سب سے ظاہر اور نمایاں ہے اور تجھ سے اوپر کوئی نہیں ہے, اور تو ہی سب سے مخفی اور چھپا ہوا ہے اور تجھ سے زیادہ مخفی کوئی شے نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی صفات تو ہر طرف اتنی ظاہر ہیں, ایک ایک پتہ جو ہے اللہ تعالیٰ کی صفات کا ایک بہت بڑا مظہر اور نمونہ اور نشانی ہے, کائنات کا ایک ایک ذرہ. لیکن خود اس کی ذات, اس کی نیچر کیا ہے, اس کی نوعیت کیا ہے, انسان کو تو مٹی سے بنا دیا, فرشت اور جنات کو آگ سے پیدا کر دیا, فرشتوں کو جو ہے نور سے پیدا کر دیا ایک حدیث کی روح سے, خود اللہ تعالیٰ کس شے کا بنا ہوا ہے یہ تم نہیں جان سکتے, اس سے زیادہ مخفی کوئی نہیں. تو یہ ہے چار چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ کے حوالے سے, اور یہ واحد مقام ہے قرآن مجید کا جس میں اس انداز سے یہ بات آئی ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم, اور وہ ہر چیز کا جاننے والا ہے. اسی کے حوالے سے ہمارے ہاں جو فلاسفہ رہے ہیں بڑے بڑے اکابر, لیکن وہ جو اہل تصوف ہیں ان میں جو فلاسفہ ہیں تصوف کے میدان کے, انہوں نے وحدت الوجود کا جو ایک فلسفہ ہے وہ اس کی بنیاد کسی آیت کو بنایا ہے, اور اس کی وضاحت بھی بانی تنظیم اسلامی نے اس میں اپنی کتاب سے لکھی ہے. هو الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام, وہی ہے جس نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو چھ دنوں میں, ثم استوی علی العرش, پھر متمکن ہوا تخت حکومت پر, یعلم ما یلج فی الارض, وہ جانتا ہے جو کچھ کے داخل ہوتا ہے زمین میں, وما یخرج منہا, اور جو کچھ نکلتا ہے اس سے, وما ینزل من السماء, اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے, وما یعرج فیہا, اور جو کچھ چڑھتا ہے اس میں, وہو معکم اینما کنتم, وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں تم ہو, ہر جگہ موجود ہے. موجود صفاتی اعتبار سے ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں, اور کچھ کا خیال ہے کہ ذاتی اعتبار سے بھی موجود ہے, وہاں پر ہے گفتگو جو ڈبیٹ چلتی ہے. واللہ بما تعملون بصیر, اور جو کچھ تم کرتے ہو وہ خود دیکھ رہا ہے. له ملک السماوات والارض, آسمانوں اور حکومت اس کی سلطنت اسی کے ہاتھ میں ہے, بادشاہی اسی کی ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ, اور اللہ کی طرف لوٹا دیے جائیں گے تمام معاملات. يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ, وہ داخل کرتا ہے رات کو دن میں. وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ, اور داخل کرتا ہے دن کو رات میں. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ, اور وہ تو واقف ہے, جانتا ہے جو کچھ سینوں کے اندر ہے, دل کی بات بھی جانتا ہے, اور دل کی باتوں میں نیت بھی ہے اور ارادہ بھی ہے اور عزائم بھی ہے اور امنگیں بھی ہیں, سب چیزیں ہیں جو اندر چھپا کر رکھتا ہے آدمی, اور پوری طرح بعض اوقات اس کو بھی پتہ نہیں ہوتی. اس کا ایک جیسے کہتے ہیں کہ انکانشیس مائنڈ بھی ہے, اس کے اندر بھی بہت سی خواہشات چھپی ہوتی ہیں, ان سب سے اللہ واقف ہے. آمنوا باللہ ورسولہ, ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر. اب دیکھیے ایک دم جو انداز ہے وہ بڑا ڈائریکٹ اپروچ ہے, آمنوا باللہ ورسولہ, اور خطاب بھی کسی ہے مسلمانوں سے ہی, یعنی حقیقی ایمان, یقینی یقین قلبی والا ایمان وہ پیدا کرے. یہ مجھ سے اور آپ سے خطاب ہو رہا ہے. وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ, اور خرچ کرو کہ اس میں سے جس میں اللہ تعالی نے تمہیں استخلاف دیا ہے, جو اللہ نے مال تمہیں دے دیا اور اس پر تمہیں مالک بنا دیا ہے, تمہارا اختیار ہے, اس میں سے خرچ کرو اللہ کی راہ میں. والذین آمنوا منکم وانفقوا لهم اجر کبیر, تو جو کوئی ایمان لائے تم میں سے اور خرچ کریں اللہ کے دیے ہوئے سے, دوسروں پر بھی خرچ کریں اللہ کی راہ میں بھی خرچ کریں, لهم اجر کبیر, ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے. وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، جھنجھوڑنے کا انداز ہے، اور کیا ہوا تمہیں کہ تم یقین نہیں رکھتے اللہ پر؟ وَالرَّسُولُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ، حالانکہ رسول تمہیں بلاتے ہیں تاکہ تم ایمان پختہ رکھو اپنے رب پر، وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور وہ تو تم سے عہد لے چکا ہے بڑا پختہ اگر تم مومن ہو. وَالَّذِي يُنَزِّلُ عَلَى عَبْدِهِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، وہی ہے کہ جو نازل فرماتا ہے اپنے بندے پر واضح آیات، روشن تعلیمات، لِيُخْرِجَكُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، تاکہ وہ تمہیں نکالے ظلمتوں سے روشنی کی طرف، نور کی طرف. کفر اور الحاد اور شرک اور مادہ پرستی اور سیکولرزم، یہ ساری جو ہیں ان کے اندھیروں سے نکال کر ایمان کی روشنی کی طرف لائے. وَإِنَّ اللَّهَ بِكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ، اور بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے حق میں نہایت نرم ہے اور بہت مہربان. یعنی ایمان کا ذریعہ اور منبع اور سرچشمہ اب یہ قرآن ہے. اگر ایمان میں کمی محسوس ہو رہی ہے تو قرآن مجید، اس کی تلاوت، اس میں غور و فکر، اس کو سمجھ کر پڑھنا، یہاں سے تمہیں گویا وہ اندھیرے سے نکل کر اب روشنی کی طرف آؤ گے، ایمان کے نور کی طرف، کفر اور شرک اور الحاد کے اندھیروں سے نکل کر. وَمَا لَكُمْ أَن لَّا تُنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور تمہیں کیا ہوا کہ تم خرچ نہیں کرتے اللہ کی راہ میں؟ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، حالانکہ آسمانوں اور زمین کی میراث اللہ ہی کو لوٹنے والی ہے. لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّن أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ، تم میں سے برابر نہیں ہے وہ کہ جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے اور جنگ کی ہے فتح سے پہلے. اب دیکھیے قرآن مجید میں یہاں فتح سے پہلے جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اپنی جان کھپائی ہے ان کا مقام کچھ اور ہے، اور فتح کے بعد جو ہے اب سہولت ہو گئی ہے، اب لوگ داخل ہو رہے ہیں، وہ سابقون الاولون ہیں. فتح کے بعد جو ہے اب تو لوگ جوق در جوق اسلام میں داخل ہو رہے ہیں. اب یہاں نوعیت تھوڑی بدل گئی ہے، اجر و ثواب میں برابر نہیں ہے. اللہ تعالیٰ یہ نہیں ہے کہ وہ صرف کوانٹیٹی کو نہیں دیکھ رہا، کوالٹی کو دیکھ رہا ہے، وہ دونوں چیزوں کو دیکھتا ہے. چنانچہ تم میں سے وہ برابر نہیں ہے وہ کہ جس نے خرچ کیا فتح سے پہلے، اور فتح سے مراد فتح مکہ ہی ہے زیادہ کے نزدیک، اور قتال کیا اس سے پہلے، جہاد کیا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں کا درجہ بہت بڑا ہے ان کے مقابلے میں کہ جنہوں نے خرچ کیا اور قتال کیا اس کے بعد، فتح کے بعد. وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہاں سبھی سے اللہ کا وعدہ اچھا ہے. وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ، بے شک جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. مَن ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، کون ہے جو اللہ کو قرض دے، قرض حسن، اچھا قرض. فَيُضَاعِفَهُ لَهُ، کہ اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا رہے، کو دگنا کرے، بلکہ دگنا کرتا ہی رہے. وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ایسے شخص کے لیے بڑا باعزت اجر ہوگا. یہ قرض حسنہ کا جو تقاضا ہے، یہ اصلا جہاد فی سبیل اللہ میں جو مال لگتا ہے اس کے لیے خاص طور پر قرض حسن کا ہے، کہ اللہ تعالیٰ مانگ رہا ہے قرض، اس کے دین کے غلبے کے لیے اگر خرچ کرتے ہو تو وہ اللہ تعالیٰ کے ذمہ یہ قرض ہے، اور یہ جب تمہیں لوٹائے گا تو وہ دگنا چوگنا کہاں تک پہنچائے گا یہ وہیں جا کے پتہ چلے گا. اس کی ملٹیپلیکیشن جو ہے وہ بے انتہا ہے. یوم تر المؤمنین والمؤمنات یسعی نورهم بین ایدیہم وبایمانہم، جس دن کے دیکھو گے تم مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو کہ ان کی روشنی، ان کا نور دوڑتا ہوا ہوگا ان کے سامنے بھی اور ان کے داہنی طرف بھی. بشراکم الیوم، میدان حشر کا منظر ہے، اور وہاں پر جس شخص کے اندر ایمان ہے، حقیقی یقین قلبی والا ایمان، تو اس کی روشنی سامنے کی طرف بھی آئے گی اور داہنی طرف بھی ہے، اس کی دائر روشنی جو ہے نور وہ ساتھ ساتھ اس کے چلے گا، اور جو مشکل اور کٹھن مراحل ہیں اس میں بندہ مومن سہولت سے گزر جائے گا، خاص طور پر وہ پل صراط کا مرحلہ. یہ نور جو ملے گا یہ نور ایمان ہے، اگر اندر نور ایمان نہیں ہے، صرف زبان والا اسلام ہے تو پھر محروم ہے. یہ وہی نور ظاہر ہو جائے گا. داہنی طرف کیوں ہے؟ کہ نیک اعمال کا کاسب سمبولیکلی دایاں ہاتھ ہے، کہ وہ نیک اعمال کرتا ہے. تو ایک ایمان کا اور ایک عمل صالح کا، یہ دو نور اکٹھے ہوں گے اس وقت بندہ مومن کے ساتھ ہوں گے اور اس کے لیے سہولت پیدا کریں گے. بشراکم الیوم جنات تجری من تحتها الانہار، تمہارے لیے خوشخبری ہے آج کے دن ان باغات کی جن کے دامن میں چشمے رواں ہوں گے، خالدین فیہا، رہیں گے اسی میں ہمیشہ، ذالک ہو الفوز العظیم، یہی ہے عظیم کامیابی، بڑی کامیابی. یوم یقول المنافقون والمنافقات، جس دن کے کہیں گے منافق مرد اور منافق عورتیں، للذین آمنوا انظرونا، اہل ایمان سے کہیں گے کہ ذرا ٹھہرو رکو، نقتبس من نورکم، ہم بھی فائدہ اٹھا لیں تمہارے اس نور سے. منافق جو ہیں دنیا میں تو مسلمانوں میں سے تھے، زبان سے تو خوب کلمہ پڑھتے تھے، اپنے ایمان کا اور عشق رسول کا بڑا زوردار انداز سے اس کا جو ہے اظہار کرتے تھے، اندر سے نور ایمان سے محروم ہیں، اور عمل بھی کر رہے ہیں تو زیادہ تر دکھاوے کو کر رہے ہیں. وہ خلوص خالصتاً لوجہ اللہ، جو عمل ہوتا ہے اسی کے اندر ویٹیج ہوتی ہے، اسی کے اندر نور ہے، اس سے محروم ہے. لہذا وہ کہیں گے ادھر رکو بھائی، ہمیں بھی ساتھ آنے دو، تمہارے نور سے تمہارے اس سے فائدہ اٹھا لیں. قیل ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، کہا جائے گا کہ لوٹ جاؤ پیچھے کی طرف اور ڈھونڈو وہیں سے، یعنی دنیا سے ملا یہ نور، ہمیں یہاں آ کر جو ہے تقسیم نہیں ہوا، یہ اصل میں وہ دنیا میں جو کچھ کیا گیا تھا اس کے نتیجے میں ہے، وہیں سے تلاش کرو. فضرب بینہم بسور لہ باب، تو اسی دوران ان کے درمیان ایک دیوار حائل کر دی جائے گی اور اس پہ ہوگا ایک دروازہ. اب چھانٹی ہو گئی، پہلے تو سارے مسلمان نام کے بھی اور حقیقی بھی سب چل رہے ہیں، اب جنہیں یقین قلبی والا ایمان حاصل تھا اور خلوص کی دولت تھی جن کے پاس، اب وہ آگے ہیں اور باقی رہ گئے پیچھے، ان کے پاس نور ہے، یہ نور سے محروم ہے. یُنَادُونَهُمْ أَلَمْ نَكُنْ مَعَكُمْ، وہ پیچھے سے پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے، دنیا میں تو ہم تمہارے ساتھ تھے، ہم بھی مسلمان سمجھے جاتے تھے، ہماری بھی نماز جنازہ پڑھی گئی تھی، ہمارے لیے بھی قرآن خوانیاں ہوئی تھی، قل پڑھے گئے تھے، تب کچھ ہوا تھا، آج کیا وجہ ہے؟ قَالُوا بَلَى وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، وہ کہیں گے کیوں نہیں، ٹھیک ہے لیکن تم نے اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالا. فتنہ کیا ہے؟ انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد کی محبت، یہ سب سے بڑا فتنہ ہے. دنیا کی محبت، دولت کی محبت، اولاد کی محبت کی وجہ سے تم دین میں آگے بڑھنے کی بجائے پیچھے ہی چلتے چلے گئے. کوئی مطالبہ سامنے آتا تھا، تمہارے قدم رک جاتے تھے، پھر بہانے کر کے بھی جو ہے اپنے آپ کو بچاتے تھے، دامن چھڑاتے تھے. یہ ہے نفاق کا آغاز. اس سے پہلے ایمان لائے تھے پازیٹیولی، لیکن یہ اپن جب پروسیس شروع ہوا تو نور ایمان کی جو روشنیاں مدم ہوتے 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 پھر صفر ہو گئی. وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم گو مگو کی کیفیت میں مبتلا رہے، آگے بڑھیں کہ نہ بڑھیں. وَرْتَبْتُمْ، اور پھر تم شکوک کا شکار ہو گئے، جیسے کہ اس وقت کے منافقین تھے، نہیں بھی جا رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹے جنہیں بہانے کر کے رک گئے، اور بعد میں بڑے خوش ہو رہے ہیں کہ دیکھو ہمیں تو پکڑا نہیں گیا، ہم تو جھوٹے بہانے کر کے زیادہ بہتر رہے. اب اس ایمان کے اندر شک کی جو ہے کانٹے چبھنا شروع ہو گئے ہیں، اب وہ ایمان جو ہے وہ آہستہ آہستہ کمزور پڑ رہا ہے. یہ ایک پروسیس ہے جس کو قرآن نے بڑے ترتیب سے بیان کیا. وَغَرَّتْكُمُ الْأَمَانِيُّ، اور پھر یہ ہے کہ تمہیں دھوکہ میں رکھا جھوٹی تمناؤں نے، اس کے بعد وہ سہارے بن جاتے ہیں، کوئی نہ کوئی بچا لے گا، کوئی چھڑا لے گا. یہ آخر میں جو ہے اس سہارے کے تحت انسان جو ہے وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے. حَتَّى جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ اللہ کا حکم فیصلہ آ گیا. وَغَرَّكُمْ بِاللَّهِ الْغُرُورُ، اور تمہیں اللہ کے نام پر خوب دھوکہ دیا اس بڑے دھوکے باز نے، شیطان. ایمان سے لے کر اور نفاق تک کا وہ سفر کہ جس میں نور ایمان ختم ہوتے ہوتے صفر ہو گیا، اور اب انجام جو ہے وہ کفار کے ساتھ ہے. فَالْيَوْمَ لَا يُؤْخَذُ مِنْكُمْ فِدْيَةٌ، تو آج تم سے کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. وَلَا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور نہ ہی کافروں سے. وہ انجام میں اب یہ برابر ہو گئے ہیں، یہ نام کے مسلمان اور یہ کافر. مَا وَاكُمُ النَّارُ، تم سب کا ٹھکانہ جہنم ہے. ہی مولاکم، وہی اب تمہاری رفیق ہے، اوڑھنا بچھونا وہی ہے. وبئس النصیر، وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد کے سامنے؟ اور اللہ کی یاد سب سے بڑی ذکر اللہ یہ قرآن ہے، اس کے آگے دل ان کے جھک جائے، اور جو کچھ اترا ہے سچا دین قرآن اس کے سامنے ان کے دل جھک جائیں اور وہ گڑ گڑائیں انداز سے، کیا ابھی وقت نہیں آیا؟ ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل، اور نہ ہو جائیں وہ ان لوگوں کی مانند کہ جنہیں کتاب دی گئی تھی پہلے، یہ اہل کتاب یہود و نصارہ، فطال علیہم الامد، پھر ان پر ایک مدت گزر گئی، فقصت قلوبہم، اور ان کے دل سخت ہو گئے، وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر جو ہیں وہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، سرکش، کہیں وہی حال تمہارا بھی نہ ہو جائے مسلمانوں. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے اس کی موت کے بعد. قد بینا لکم الایات لعلکم تعقلون، ہم نے کھول کے سنا دی ہیں آیات اپنی تعلیمات تاکہ تم عقل سے کام لو، سمجھو. اس میں بڑی ایک اہم ہمارے لیے جو خوشخبری ہے وہ کیا ہے کہ اگر دل کی زمین مردہ ہو گئی تو اس کے دوبارہ اس کے زندہ کرنے کے لیے یہ آسمان سے جو ہے اس کا وہی آسمانی کا ترشح ہوگا، قرآن مجید ہے اس کا ذریعہ، جیسے اوپر سے اترتی ہے بارش اور وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتی ہے. قلب کی زمین بھی اگر مردہ ہو گئی ہے یا ہو رہی ہے، اس پروسیس میں ہے، تو اس کو دوبارہ زندگی کیسے عطا ہوگی؟ اس کے اوپر قرآن کی انوار کا ترشح ہوگا، اس کی تلاوت، اس میں غور و فکر، یہ ہے، یہاں سے ملے گا ایمان. مولانا ظفر علی خان کا شعر شاید آپ کے ذہن میں آیا ہو کہ وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفت سے، ڈھونڈے سے ملے گی عاقل کو یہ قرآن کے سپاروں میں. ایمان یہاں سے ملے گا، یہ پنساری کی دکان سے نہیں ملتا یا فلسفیوں کے پاس سے ایمان نہیں ملے گا، اس کا منبع اور چشمہ یہ قرآن ہے. ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَاقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض دینے والے اچھی طرح کا قرض، يُضَاعَفُ لَهُمْ، ان کے لیے اللہ تعالیٰ ان کے اجر میں اضافہ کرتا ہی رہے گا، وَلَهُمْ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور ان کے لیے بہت باعزت اجر ہے. اس صدقہ کرنے کے نتیجے میں دل کی زمین جو ہے اس کے اندر نرمی آتی ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے پانی دینے سے پہلے یا کاشت کرنے سے پہلے ہل چلا دیا گیا ہو. تو ایک طرف یہ قرآن کے ساتھ تعلق، اور دوسری طرف اپنا مال اللہ کی راہ میں دو گے، اس کے ذریعے وہ ایمان کی فصل دوبارہ لہلانی شروع ہو جائے گی. والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ کے جو ایمان رکھے اللہ پر، یقین لائیں اور اس کے رسولوں پر، اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم، یہی تو ہیں جو صدیق ہیں اور شہداء ہیں ان کے رب کے پاس، ان کے رب کے نزدیک. یہ مقام صدیقیت اور مقام شہادت جو چار مقامات کا ذکر ہے، انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، اس میں سے انبیاء کا معاملہ وہ تو ہوا دروازہ بند، باقی ٹاپ کا مرتبہ صدیقیت اور پھر شہادت اور پھر صالحیت. تو جو اس انداز سے آئے گا ایمان قرآن مجید کے ذریعے سے اور انفاق، اب اس کے ایمان میں جو اضافہ ہوگا تو مرتبہ صدیقیت تک بھی جا سکتا ہے، مرتبہ شہادت تک بھی پہنچ سکتا ہے، یہ سارے دروازے اب اس کے لیے کھلے ہیں. پروردگار ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے. لہم اجرہم ونورہم، ان کے لیے ان کا اجر بھی محفوظ ہے اور ان کا وہ نور بھی محفوظ رہے گا، وہ ایمان کا نور. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اس کے برعکس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، اولئک اصحاب الجحیم، وہی ہوں گے جہنم والے. اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ سارا مسئلہ ہے دنیا اور اس کی محبت کا. ایمان سے نفاق کا سفر چلتا ہی اس لیے ہے کہ دنیا کی محبت پاؤں کی بیڑی بنتی ہے. کیا ہے دنیا کی زندگی؟ کھیل ہے، تماشا ہے، زینت ہے، بناؤ سنگھار ہے، ایک دوسرے پر فخر کرنا ہے، اور مال اور بہتات کی طلب اس کی خواہش ہے، یہی ہے دنیا کی زندگی، اور کیا ہے؟ پوری دنیا میں انسان کہیں بھی ہو انہی مراحل سے گزرتا ہے. بچپن میں صرف کھیل کود ہے، ذرا بڑا ہوا تو اس کھیل کود کے اندر کچھ آوارگی بھی شامل ہو گئی ہے، سینسول گریٹیفیکیشن شامل ہو گئی ہے جب بلوغت کی عمر کو پہنچ رہا ہے، اب تفریح ذرا اور انداز کی ہو رہی ہے. اس سے اوپر جو ہے شباب میں پہنچتا ہے تو اپنی زینت، بناؤ سنگھار، فیشن، ہیئر سٹائل، اس کے حوالے سے بڑا جو ہے وہ حساس ہے، اور اس پہ بڑا وقت لگ رہا ہے، پیسے لگ رہے ہیں. اس سے اگلی اسٹیج ذرا 40 سال سے اوپر ہو گئے، اب یہ ہے کہ معاشرے میں کوئی حیثیت ہونی چاہیے، دوسروں سے اونچا مقام ہونا چاہیے، کسی ادارے کا کوئی صدر سیکٹری کچھ نہ کچھ تو بن جائے، اور نہیں تو مسجد کمیٹی کا ہی صحیح، اور نہیں تو قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی اس کے اندر کوئی سیٹ ہو، اس کے لیے وقت بھی لگا رہے ہیں پیسہ بھی لگا رہے ہیں تاکہ نمایاں ہوں. اب یہ چیز پرومیننٹ ہو جاتی ہے، باقی چیزیں آہستہ آہستہ جو ہیں وہ ختم ہو، ترجیحات ختم ہو رہی ہیں، ترجیح اول ہے. آخر میں صرف مال اور اولاد کی زیادہ سے زیادہ مال اور اکٹھا ہو جائے، قبر میں پاؤں لٹکے ہوئے ہیں اور فکر یہ ہو رہی ہے کہ بچے جو ہیں کاروبار صحیح سنبھال رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، اور اگر فیکٹریاں پچھلے سال چار تھیں تو اب چھ کیوں نہیں ہوئی. یہ ہے انسانی زندگی بچپن سے لے کر موت تک. کم اصل غیث سے ناجبل کفار و نبات ہوں، جیسے مثال ہے بارش کی کہ خوش لگتا ہے کسان کو اس کے ذریعے سے، بارش کے ذریعے جب اس کا سبزہ اپجتا ہے، کھیت جو ہے اس میں سے وہ کمپلیٹ پھوٹتی ہیں، ثم یہیج، اور پھر وہ فصل اپنے پورے حیجان کو پہنچتی ہے، پھر پوری طرح لہلہا رہی ہے، سب سبز ہے، فتراہ مستقرم، پھر کچھ عرصے میں تم دیکھتے ہو کہ وہ زرد پڑنا شروع ہوئی، اب پھل پکنے پر آیا، فصل پکنے پر آ گئی، ثم یکون حطاما، اور اس کے بعد فصل کاٹ لی جاتی ہے اور وہ چورا چورا ہو جاتی ہے، وہ جو بھی پودے ہیں وہ زمین میں مل جاتے ہیں، پیوند خاک ہو جاتے ہیں. یہ مثال قرآن مجید نے کئی جگہ دی ہے، انسانی زندگی کی مثال بھی یہی ہے. بچے سے جوان ہوا، جوانی سے اس کے بعد بڑھاپا، اور دھیڑ عمری اور بڑھاپا، اور اس کے بعد منزل قبر ہے، پیوند خاک، وہی سائیکل چل رہا ہے. نباتاتی زندگی میں یہ چھ مہینے کی فصل ہے، کوئی سال کی فصل ہے، انسانی زندگی کے اندر یہ سائیکل جو ہے وہ پچاس ساٹھ ستر سال پر محیط ہے، بس ہے تو اتنا ہی عارضی. فرق جو ہے وہ کوالٹی کا نہیں ہے، کوالٹیٹیو نہیں ہے، کوانٹیٹیو ہے. کوالٹی میں ایک ہی عارضی، ناپائیدار. وفی الآخرت عذاب شدید، اور آخرت جو ابدی زندگی ہے اس میں نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، یا تو سخت ترین عذاب ہوگا، ومغفرت من اللہ ورضوان، اور یا پھر اللہ کی طرف سے مغفرت اور بخشش ہے اور اللہ کی رضا ہے. دو ایکسٹریمز نتائج یہ نکلیں گے. ہر انسان یہاں سے گزر کر جب وہاں جائے گا تو یا ادھر کھڑا ہوگا یا ادھر کھڑا ہوگا، درمیان میں کوئی مقام نہیں. اب وہ دیکھ لے کہ کیا رسک لے سکتا ہے وہاں کی ناکامی کا، یہ خود ہی طے کر لے. بڑا جگرا ہوگا جو شخص وہاں کی ناکامی کا رسک لے لے، بڑا باہمت ہے. یہی انداز قرآن نے اختیار کیا ہے، فما اصبرهم علی النار، کیا جگرا ہے کہ نار جہنم کا عذاب انہیں قابل قبول ہے، اس پر صبر کیے بیٹھے گی. تو یہ فیصلہ اب انسان کو کرنا ہے. وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، یہ تو انسان کو اپنے اندر جذب کرتی ہی کرتی ہے، اب تمہیں شعوری طور پر اس سے نکلنا پڑے گا. سابقوا الى مغفرۃ من ربکم، لپکو اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے، بخشش حاصل کرنے کے لیے. وجنت عرضها كعرض السماء والارض، اور اس جنت کے حصول کے لیے جس کا طول و عرض، جس کی وہ چوڑائی، جس کا پھیلاؤ آسمان اور زمین کے برابر ہے. یعنی محنت کرنی ہے تو اس کے لیے کرو، وقت تو یہی ہے. اب اس میں پانچ منگلے، دس منگلے، دو کنال کا مکان، اس کے لیے محنت کر لو یا اس جنت کے لیے محنت کر لو، یہ تمہارے پر ہے. اور یہاں کتنا دیر رہنا ہے یہ بھی سوچ لو. اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان پختہ رکھتے ہیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، اور یہی ہے اللہ کا فضل، جس کو یہ سمجھ میں آ گئی اس پر اللہ کا فضل ہوا ہے، اور یہ سمجھ عطا کرتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے. ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم، باقی دنیا کی فکر، کیا کھائیں گے، کیا کریں گے، دین کو ٹائم دیں گے تو گزارا کیسے ہوگا، اولاد کی پرورش کیسے ہوگی، فنا مسئلہ ہو جائے گا. ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم، کوئی مصیبت نہیں آتی نہ زمین میں نہ آسمان میں، نہ تمہاری جانوں میں، نہ تو زمین میں نہ تمہاری جانوں میں، الا فی کتاب من قبل ان نبراہا، مگر یہ کہ وہ ایک کتاب میں درج ہے اس سے پہلے کہ ہم اس کو ظاہر کریں دنیا میں، وہ واقعہ وقوع پذیر ہو. ہر شے پہلے سے مقدر ہے، ملے گا وہی، اور جو تکلیف آنی ہے وہ آنی ہی ہے، جو مرضی کر لو، اللہ تعالیٰ کے طرف سے طے ہے. ان ذالک علی اللہ یسیر، اور یہ چیز اللہ کے لیے بڑی آسان ہے. کہ کیسے؟ وہ پہلے سے معلوم ہے اسے، وہ عالم ہے، اس کے لیے ماضی حال مستقبل اس میں کوئی فرق نہیں ہے، سب جانتا ہے تم کرو گے کیا 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 کرو گے، کس وقت کیا کرو گے. لکئی لا تاسو علی ما فاتکم، تاکہ تم غم نہ کھایا کرو اس پر کہ جو تمہارے ہاتھ سے جاتا رہے. اگر یہ بات سمجھ میں آ گئی تو پھر اللہ پر توکل ہوگا، اور یہ کہ یہ تو مقدر تھا، ہونا ہی ہے، ہاتھ سے نکل گیا، کوئی نقصان ہو گیا، وہ تو ہونا ہی تھا، تاکہ افسوس نہ کیا کرو اس پر. ولا تفرحوا بما آتاکم، اور شیخی نہ بگارا کرو اس پر کہ جو اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کر دے. زیادہ مل گیا تو اس کے اوپر جو ہے وہ خوشی سے پھولے نہیں سما رہے، آپے سے باہر ہو رہے، اب چال ہی بدل گئی ہے، اب گفتگو کا انداز ہی بدل گیا ہے، اب دوسروں کو دیکھ رہے ہیں جیسے حقیر کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں، بلندی سے جیسے کوئی شخص دیکھ رہا ہو دوسرے انسانوں کو. یہ کیا ہے؟ یہ حقیقت، اس پر حقیقت کھلی نہیں ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے، اور جو کچھ دیا جا رہا ہے وہ بھی امتحان ہے، اور تکلیف آ رہی ہے تو وہ بھی امتحان ہے. واللہ لا یحب کل مختال فخور، اور اللہ ہرگز پسند نہیں کرتا اس شخص کو کہ جو اترانے والا ہے اور شیخی ہو رہا ہے. الذین یبخلون ویامرون الناس بالبخل، یہ جو ذہنیت ہے یہ وہ لوگ ہیں کہ جو خود بھی بخل سے کام لیتے ہیں، دولت جتنی بھی مل جائے اس پر خزانے کا سانپ بن کر بیٹھتے ہیں، اللہ کے لیے اور مخلوق کے لیے نکالنے کے لیے تیار نہیں ہوتے الا ماشاء اللہ. ویامرون الناس بالبخل، دوسروں کو بھی مشورہ دیتے ہیں کہ اپنی فکر کرو، مستقبل کا خیال کرو، تمہارے مستقبل کے لیے کچھ پلاٹ لے کر رکھنا بہت ضروری ہے، اولاد آخر تمہاری جو ہے تمہارے مرنے کے بعد وہ کہاں رہے گی، کیا کھائے گی، کوئی ٹھیکہ دے کر اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوا، راجب تو وہ ہے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیکے دار ہیں، ہم نے انہیں پلاٹ بھی لے کے دینے ہیں، ان کو مقام بھی رکھ کے دینا ہے، اور اتنا جو ہے ہو جائے ان کے پاس کے ساتھ پشتیں جو ہیں وہ بیٹھ کے آرام سے کھا سکیں، یہ ہے. لہذا وہ کہیں گے، مشورہ دیں گے کہ مت خرچ کرو اللہ کی راہ میں، یہ بچاؤ اپنے لیے، بڑھاپے کے لیے، اولاد کے لیے سنبھال کے رکھو، اور پیسے سے اور پیسہ بناؤ، چاہے سود میں پڑھ کر اللہ اور رسول سے بغاوت کرنی پڑے کرو، لیکن پیسہ آنا چاہیے. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو کوئی منہ موڑے اس ہدایت سے تو جان لے کہ اللہ تعالیٰ بھی بے نیاز ہے، غنی ہے، الحمید ہے، تمام خوبیوں کا مالک ہے، اسے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، سارا بگاڑیں گے اپنا بگاڑیں گے. لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، ہم نے بھیج دیے، ہم بھیجتے رہے ہیں رسولوں کو، اپنے رسولوں کو بینات کے ساتھ، نشانیوں کے ساتھ. وانزلنا معهم الكتاب والميزان، اور ہم نازل کرتے رہے ہیں ان کے ساتھ دو چیزیں، کتاب اور میزان. کتاب کے ذریعے ہدایت حاصل کریں، اخروی کامیابی کا سامان کریں جو اصل زندگی ہے، میزان اس دنیا میں نصب کریں اور یہاں امن و امان اور لوگوں کو عدل و انصاف فراہم ہو، تاکہ یہاں لوگ چین سے کچھ وقت جو اللہ نے دیا ہے زمین کے اوپر، جس کو 40-50 سال دیے ہیں، وہ چین سے یہاں گزارے، اور یہ نہ ہو کہ شیطانی نظام قائم کر کے انہیں جو ہے اللہ سے اور دین سے اور آخرت سے غافل کر دو، بلکہ اللہ کا نظام قائم کرو گے تو انہیں آخرت بھی یاد رہے گی، اپنا ایمان بھی یاد رہے گا، نیکی اور بدی کا شعور بھی ہوگا. لہذا یہ میزان دی گئی ہے کہ اس کو قائم کرو. لیقوم الناس بالقسط، یہ میزان اس لیے دی گئی کہ لوگ انصاف پر قائم ہو جائیں. رسولوں کو یہ مشن دے کر بھیجا گیا تھا. وانزلنا الحديد فيه باس شديد، اور ہم نے لوہا بھی اتارا ہے، فولاد بھی اتاری ہے. فولاد بھی آپ کو معلوم ہے کہ یہ بھی وہی باہر سے آنے والی شے ہے. اس کا اصل مصرف کیا ہے؟ فیہ باس شدید، اس میں بڑی قوت ہے، جنگی قوت ہے. اب آپ کیسے سمجھ رہے ہیں؟ یہ قرآن مجید کی بڑی زبردست انقلابی آیت ہے. جو میزان ہم نے رسولوں کے ذریعے دی، اور وہ میزان کامل شکل میں مسلمانوں کو عطا ہوئی ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. اب ساتھ ہی لوہا بھی فولاد بھی اتار دیا. جو طبقات اس نظام اور اس میزان کے نصب کرنے میں رکاوٹ بنے، ان کے علاج کے لیے فولاد اتارا ہے، اس لیے کہ وہ ہیں نوع انسانی کے سب سے بڑے دشمن، سب سے بڑے دشمن. آج اسی وجہ سے پوری دنیا میں اس وقت شیطنت ہے جو پھیلی ہوئی ہے، ابلیسیت کا دور دورہ ہے، نظام ان کا ہے. چنانچہ انہوں نے وہ نظام تشکیل دیا جو اللہ سے بغاوت پر مشتمل ہے ہر لیول پر، معاشرتی سطح پر بھی اور معیشت کی سطح پر بھی، اور ان کا جو نظام ہے اصلا جمہوریت وہ بھی اللہ سے بغاوت ہے، حاکمیت اللہ کی نہیں عوام کی ہے، 100% باغیانہ نظام ہے جو دنیا میں انہوں نے قائم کر رکھا ہے. لہذا اللہ کے دین کو، اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، اس نظام کو نصب کرنے کے لیے اللہ نے فولاد اتاری ہے کہ جو طبقات رکاوٹ بنے ان کا علاج کیا جائے، ان کا سر کچلا جائے. اب یہ قرآن کی آیت ہے، قرآن کو تو نہیں ہٹا سکتے، نصاب سے کوشش کر رہے ہیں کہ ایسی آیتیں نکال دی جائیں، مسلمان بچوں کے نصاب میں شامل نہ ہو، اس کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگایا جا رہا ہے. بہرحال ابلیس کو اطمینان یہ تھا کہ اس نے یہ کہا تھا کہ خود بندہ مومن جو ہے محروم یقین ہے، انسان بندہ مومن جو ہے وہ یقین سے محروم ہے، قرآن سے دور ہے، لہذا ابلیس کے چیلوں کو اطمینان تھا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ہمارے نظام کے لیے کوئی چیلنج نہیں ہے. لیکن اصل میں واقعی اگر مسلمان اس پیغام کو پڑھ لیں سمجھ لیں تو پھر ابلیس کے لیے، اس کے چیلوں کے لیے اس زمین پر کوئی جگہ بچے گی نہیں. فی باس شدید ومنافع للناس، اور کچھ اور فائدے بھی ہیں اس لوہے کے اندر، فولاد کے اندر اپنے استعمال کی چیزیں بھی تم بنا سکتے ہو. وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، اور یہ حق و باطل کے مارکیز کے ذریعے اللہ تعالیٰ جو ایک اور فائدہ اٹھانا چاہ رہا ہے وہ کیا ہے، تاکہ اللہ ظاہر کر دے کہ کون ہیں جو اللہ کی اور اس کے رسولوں کی مدد کرتے ہیں غیب میں رہتے ہوئے. دعویٰ تو بہت لوگوں کا ہے کہ ہم بھی مومن ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق قدم بھرتے ہیں. ٹیسٹ تو یہاں ہوگا کون اللہ اور رسول کا وفادار ہے. یہ ٹیسٹ ان اللہ قوی عزیز، باقی اللہ خود قوی ہے، وہ چاہے تو آن واحد میں یہ سارا نظام باطل ختم ہو جائے اور اللہ کا دین قائم ہو جائے، لیکن تمہارا امتحان مقصود ہے اور وہ عزیز ہے، غالب ہے. آؤ گے اس رستے پر خلوص کے ساتھ تو اس کی مدد آئے گی، وہ اس کا وعدہ ہے، لیکن پہلے وہ اچھی طرح ٹھوک بجا کے دیکھتا ہے کہ ہاں یہ ہیں پختہ سیریس. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ، اور ہم نے بھیجا تھا نوح کو اور ابراہیم کو، علی نبینا وعلیہم الصلاۃ والسلام، وجعلنا فی ذریتہم النبوۃ والکتاب، اور ہم نے ان دونوں کی اولاد ہی میں رکھ دی نبوت بھی اور کتاب بھی، حضرت نوح علیہ السلام اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی اولاد ہی میں نبوت اور رسالت جو ہے اللہ نے مخصوص کر دی. فمنہم مہتد، تو ان میں کچھ وہ بھی تھے کہ جو ہدایت پر تھے، وہ کثیر منہم فاسقون، لیکن ان کی اولاد میں سے اکثر جو ہیں وہ نافرمان نکلے، فاسق نکلے. ثم قفینا علی آثارہم برسلنا، پھر ہم نے ان کے پیچھے انہی کے نقش قدم پر بھیجا اپنے اور رسولوں کو، حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم کے بعد بھی بہت سارے رسول آئے ہیں. وقفینا بعیسی ابن مریم، اور سب سے پیچھے ہم نے بھیجا عیسیٰ ابن مریم کو علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آخری رسول وہی تھے. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، انہیں ہم نے انجیل عطا فرمائی. وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً، اور ہم نے ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی پیروی کی حضرت عیسیٰ کی، ان کے دلوں میں نرمی اور مہربانی، رحمت اور رافت یہ ڈال دی تھی، یعنی جو ان کے ابتدائی پیروکار تھے، سچے پیروکار، ان کے دلوں میں رحمت، نرمی اور محبت تھی، ان کے اندر یہ کیفیت تھی، جذبہ تھا. وہ رحبانیت ابتدعوها، اور یہ جو رحبانیت انہوں نے خود ایجاد کی ہے، ما کتبناها علیہم، یہ ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی، نہیں لکھی تھی، یہ ایک بدعت تھی. وہ اللہ سے محبت، اس کے شوق کہ دنیا کو چھوڑ کر بس اللہ ہی سے لو لگاؤ، کسی غار میں بیٹھ جاؤ، خانقاہ میں بیٹھ جاؤ، یہ ان کی اپنی ایجاد تھی. ما قتلنا علیہم، ہم نے ان پر یہ فرض نہیں کیا تھا، لازم نہیں کیا تھا اسے، الا ابتغاء رضوان اللہ، مگر یہ کہ چاہتے وہ بھی تھے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، پڑ گئے غلط ٹریک پر. فما رعوها حق رعایتها، تو وہ اس کو پھر اس کی رعایت نہ کر سکے جیسے کہ رعایت ہونی چاہیے تھی، یعنی اس کو نبھا نہیں سکے، اس لیے کہ فطرت کے خلاف جنگ تھی کہ شادی بھی نہ کرو، نہ شادی ہو، نہ بال بچے ہوں، اور دنیا کے جمگٹے سے علیحدہ ہو کر اور کسی ایک خانقاہ میں جو ہے ساری زندگی گزار دو، مرد بھی غیر شادی شدہ رہیں، عورتیں بھی غیر شادی شدہ رہیں، یہ فطرت کے خلاف جنگ تھی، اور یہ لہذا اس جنگ میں وہ ناکام ہوئے اور فطرت نے انہیں پچھاڑ دیا. فآتینا الذین آمنوا منہم اجرہم, تو ان میں سے جو واقعی مخلص صاحب ایمان تھے ہم نے ان کو ان کا اجر عطا کیا. وکثیر منہم فاسقون, اور اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے بھی اکثر وہ ہیں جو نافرمان ہیں, فاسق ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اہل ایمان اللہ کا تقوی اختیار کرو. وآمنوا برسولہ, اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر. ایک رائے یہ ہے کہ یہاں یا ایھا الذین آمنوا جو ہے یہاں اصل میں عیسائیوں سے ہی کہا جا رہا ہے, اہل کتاب سے, جو دعویٰ تو کرتے تھے کہ ہم بھی صاحب ایمان ہیں, ہم بھی مانتے ہیں اللہ کو, آخرت کو, کتابوں کو, رسولوں کو, بس ایک رسول کو نہیں مانتے نا, تو اب اس رسول پر بھی ایمان لے آؤ. اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, ڈرو اللہ سے اور ایمان لاؤ اس کے رسول پر. یؤتکم کفلین من رحمتہ, اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں سے دو حصے تمہیں عطا کرے گا, تمہارا اجر دوہرا ہے. یہ بات اس سے پہلے سورہ قصص میں بھی آ چکی ہے, جو پہلے سے اہل کتاب تھا اور اپنے دین کے ساتھ مخلص تھا اور پریکٹسنگ تھا اور اب پھر ایمان لے کر اور سچا مومن بن گیا, اس کے لیے دوہرا اجر. تو اب بھی یہ عیسائیوں کو خاص طور پر یہاں پر خطاب کیا گیا, حضرت عیسیٰ کے پیروکاروں کو. وَيَجْعَلْنَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ, اور وہ تمہارے لیے وہ نور مہیا فرما دے گا کہ جس میں جس کی روشنی میں تم چل پھر سکو گے, وہ میدان حشر میں تمہارے کام آئے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ, اور وہ تمہیں بخش دے گا. وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ, اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. لِئَلَّا يَعْلَمَ أَهْلُ الْكِتَابِ, تاکہ اہل کتاب یہ نہ سمجھیں کہ اللہ يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّن فَضْلِ اللَّهِ, کہ وہ اللہ کے فضل میں سے کسی چیز کو بھی پانے کا اختیار نہیں رکھتے. یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے بعد تو ان کے لیے خیر کے سارے دروازے بند ہو گئے, نہیں, وہ حضور پر ایمان لے آئے تو ان کے لیے اللہ فرما رہا ہے دوہرا اجر ہے. خیر کے دروازے تو بند نہیں ہوئے, ان کا تو مقام بہت اونچا ہوگا اللہ کی نگاہ میں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں, سارے پرانے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت انہیں اپنی آغوش میں لے دے گی. وَأَنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ, اور اللہ کا فضل جو ہے, اللہ تعالیٰ فضل کل کا کل اللہ ہی کے اختیار میں ہے اور وہ عطا فرما دیتا ہے جس کو چاہتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, اور اللہ بڑے فضل والا ہے. یہ سورت بہت جامع اور بہت اہم تھی, کوشش کی ہے کہ کم وقت میں کچھ نہ کچھ پیغام آپ تک پہنچ جائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم.